أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وإذا من أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم صدق الله العظيم. حضرات خواتین و حضرات, کل سورہ صافات کی شروعات ہوئی اور کل دو تین مضامین ہمارے سامنے آئے. پہلا مضمون تو یہ تھا جس میں یہ غلط تصور جو عرب کے ہاں پایا جاتا تھا وہ یہ کہ فرشتے اللہ تعالی کی چہیتی بیٹیاں ہیں, اس تصور کا ابطال کیا گیا اور پھر توحید کا درس دیا گیا, بتایا گیا کہ ایک خدا کے بارے میں جاننے کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں, یہ ساری کائنات گواہ ہے اور کائنات کا ذرہ ذرہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ ایک خدا کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. پھر دوسرا موضوع چل پڑا تھا, وہ یہ تھا کہ دوبارہ زندگی مرنے کے بعد یہ ممکن ہے کہ نہیں ہے. اس پر اہل مکہ کو جو تشویش تھی اس کا ابطال کیا گیا اور بتایا گیا کہ کیوں اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کر سکتا, بس ایک جھڑکی ایک زور کی چیخ ہوگی اور تم سب لوگ پھر قیامت کے میدان میں حاضر ہو جاؤ گے. وہاں جہنمیوں کو جب جہنم کی طرف ہانک کر لے جایا جائے گا تو اس کا منظر پیش کیا گیا, پھر اس کے بعد جنتیوں کا منظر پیش کیا گیا. اس سورت کی خصوصیت میں نے بتائی کل بھی اور آج بھی میں اس کا اعادہ کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی بعض سورتوں کی بعض خاص خصوصیات ہوتی ہیں, وہ اس کا آئیڈینٹیفیکیشن مارک ہوتا ہے. اس سورت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مناظر اور مکالمے ڈائیلاگس, بیچ بیچ میں ایک منظر بھی آئے گا اور ڈائیلاگس بھی آئیں گے اور بڑی وسعت ہے اس کے اندر. آپ دیکھتے چلے جائیں گے تو کبھی مکالمے آپس میں جہنمیوں کے درمیان ہے, کبھی جنتی اور جہنمی کے درمیان ہے, کبھی جنتیوں کے درمیان ہے. حضرت ابراہیم کی زندگی کا واقعہ آ رہا ہے, بتوں کے ساتھ مکالمہ کر رہے ہیں. تو اس میں بعض تصوراتی مکالمے ہیں, بعض حقیقی مکالمے ہیں. تو مکالمے اور مناظر اس سورت کی خصوصیت ہے. کل ہم دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کے بارے میں کہا کہ ہم ان کو جنت میں فلاں اور فلاں چیزیں ہم عطا کریں گے, اس کی تفصیلی فہرست آئی اور میں نے بتایا تھا میسلوس نیڈس ہیرارکی کے تقابل سے میں نے بتایا تھا کہ انسان کی بہت سی ضرورتیں ہوتی ہیں اور ان ساری ضرورتوں کا خیال کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم ان کو اس طرح کی نعمتوں بھری جنت میں داخل کریں گے, وہاں ان کی بنیادی فطری ضرورتوں میں سے بہترین رزق ان کو عطا کیا جائے گا, ان کے لیے میوے اور پھل دیے جائیں گے, ان کو عزت و تکریم سے نوازا جائے گا, انہیں بہترین جو ہے قالین اور صوفہ ملیں گے بیٹھنے کے لیے, اور ان کے ہاں انہیں شراب پلانے کے لیے بہترین جام پیالے ہوں گے, ان میں بھر بھر کر ان کو شراب پلائی جائے گی اور وہ شراب ایسی ہوگی جو پینے کے بعد آدمی نہ بہکے, نہ بدبو اس کے منہ سے آئے, نہ خے کرے, نہ متلی آئے اور نہ ہی وہ آپے سے باہر ہونے لگے. بڑی پیاری شراب, بڑی مزیدار شراب, خوشبودار, خوشنما اور خوش ذائقہ شراب پلائی جائے گی اور پھر ان کے لیے بہترین بڑی بڑی آنکھیں والی اور خوبصورت حوریں ان کو عطا کی جائیں گی, لگتے ہوں گے گویا کہ وہ شتر مرخ کے انڈے ہیں. یہاں تک بات کل ختم ہوئی تھی, جنت کا ذکر ہی چل رہا تھا. چونکہ منظر آ گئے, ایک مکالمہ بھی آنا ضروری ہے. تو اب جنت میں سے ایک مکالمہ سامنے آ رہا ہے. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ, صوفہ میں بیٹھ کر, گاؤں تکیے میں بیٹھ کر جنتی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور لوگ گفتگو کرتے ہیں, یہ ان کے انسانوں کی فطرت میں سے ہے. لیکن جو لوگ ذہین ہوتے ہیں, جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں, وہ عقل مندی کی باتیں کرتے ہیں اور جو کن ذہن ہوتے ہیں ان کے ہاں گفتگو کا موضوع اپنی ذات کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوتا. یا تو کسی شخصیت پر حملہ کریں گے, کسی شخصیت کی تنقید کریں گے, یا خود اپنی جو ہے تعریف میں باتیں بگاڑنے لگیں گے. میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ انسانی ذہن کے مختلف لیولز ہوتے ہیں، اس میں سے یہ ہے کہ جو ذہین طبقہ ہوتا ہے وہ فکری موضوعات پر گفتگو کرے گا، ذہانت میں جو تھوڑا سا کم ہوگا وہ حالات پر گفتگو کرے گا، واقعات پر گفتگو کرے گا. ذہانت کی انتہا یہ ہے کہ وہ نظریات پر گفتگو کرے گا، اس کے بعد یہ کہ حالات اور واقعات پر، اور اس سے نیچے کن ذہن کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ شخصیات پر گفتگو کریں گے. نظریات پر، حالات پر اور شخصیات پر. یہ میرا نہیں بلکہ بعض فلاسفرز نے کہا ہے کہ ذہنی سطح اس سے معلوم ہوتی ہے، لوگ گفتگو کرتے ہیں، یہ انسانوں کی فطرت ہے. نکڑوں میں، چبوتروں میں، ہوٹلز میں، لنک میں، ٹرین میں، کہیں بھی لوگ بات کریں گے. بات کرنا ممنوع نہیں ہے، لیکن کیا بات کرتے ہیں، کیا کس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، اس سے ان کی ذہنی سطح کا پتہ چلتا ہے. جہنمی بھی گفتگو کریں گے اور اس کا ذکر آیا، لیکن کس بات پر؟ شخصیات پر. میں آج جہنمی کیوں ہو گیا، تو جہنمی کیوں ہو گیا، ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانے لگیں گے، ایک دوسرے پر تھوپنے لگیں گے دوسروں کے سروں پر کہ تمہاری وجہ سے میں جہنم میں پہنچا. یہ ان کی سطح ہے. جنتی بھی گفتگو کریں گے لیکن ان کی سطح بلند ہوگی، وہ علمی موضوعات پر گفتگو کریں گے اور اپنے سابقہ تجربوں پر گفتگو کریں گے. تو ویسا ہی ایک ماحول ہے اور ویسا ہی ایک گروپ ہے جو بیٹھا ہوا ہے. اس میں سے ایک دوست کہہ رہا ہے خالہ قائل منہم انی کانا لی قرین. ایک جنتی اپنے دوستوں سے کہے گا ماضی کی خوشگوار یادوں کو سوچیں گے، ماضی کی خوشگوار یادوں کو وہ سوچ سوچ کر خوش ہوتے ہوں گے، شاداں فرحاں ہوں گے کہ ہم نے جو کچھ کام کیا اللہ تعالیٰ نے اسے شرف قبولیت سے نوازا، جس کے نتیجے میں آج ہم کو یہ جنت ملی. یہ جنت مفت نہیں ملی ہے، آگے میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ بار بار یہ کہتا ہے کہ جنت کوئی گویا کہ ہماری طرف سے مفت بانٹ نہیں ہے، جو تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، تمہاری محنتوں کا صلہ ہے. جنت مفت میں نہیں ملتی، جنت محنتوں کے صلے میں ملتی ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، تیری جنت پنہا ہے تیرے خون جگر میں. مفت کی جنت اگر ملے تو وہ جچتی نہیں، مزہ نہیں آتا اس میں. علامہ اقبال نے کہا جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں. مفت میں اگر جنت بھی اٹھا کر دی دیے، کوئی بھی چیز مفت میں دے تو اس کی قیمت نہیں ہوتی. ہر چیز کے لیے تھوڑا سا آپ اس کا ویلیو رکھیں، اس کی قیمت رکھیں، تب لوگوں کے پاس اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے. تو علامہ اقبال نے کہا کہ جنت بھی اگر مفت دے دی جائے تو مزہ نہیں آئے گا. تیری جنت پنہا ہے تیرے خون جگر میں، خون جگر کو نچوڑے گے تب تمہیں جنت ملے گی. کام کرو، عمل کرو، قربانی دو، زندگی میں جان فشانی کرو گے تب تمہیں جنت ملے گی. تو ایسی ہی وہ جان فشانیاں، ایسی ہی قربانیوں کا منظر ہوگا، یاد کر رہے ہوں گے جنتی آپس میں بیٹھ کر. تو ایک جنتی اپنے پرانے واقعات کو یاد کر کے کہہ رہا ہے کہ لوگوں دیکھو، میرے ساتھ ایک دوست رہتا تھا، انی کانا لی قرین، میرا ایک بہت قریبی ساتھی تھا. لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ ساتھی آخرت پر یقین نہیں رکھتا تھا، توحید کا وہ منکر تھا، توحید کو ماننے والا نہیں تھا اور آخرت پر اسے یقین نہیں تھا. وہ میرا مذاق اڑاتا تھا، مجھ سے کہتا تھا کہ ارے یار، میں تو تم کو ذہین آدمی سمجھتا تھا، لیکن تم کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں پھنس گئے، کہاں تم آخرت کو ماننے والے بن گئے. یقول اینک لمن المصدقین، یار کیا تو بھی آخرت پر یقین رکھتا ہے، کیا تو بھی اس بات کو سچ سمجھتا ہے. گویا کوئی میرا مذاق اڑاتا تھا، ٹھٹے اڑاتا تھا. ایدام اتنا و کنہ ترابوں و ادامن این المدین، وہ پوچھتا تھا مجھ سے کہ کیا جب ہم مر کر مٹی میں ختم ہو جائیں گے، ہماری ہڈیوں کا پنجر باقی رہ جائے گا اور گل سڑ کر مٹی سے مٹی جب ہو جائیں گے تو کیا تب بھی ہم واپس لوٹائے جائیں گے، کیا ہم کو جزا سزا دی جائے گی، کیا تم اس پر یقین رکھتے ہو. وہ مجھ سے پوچھنے لگتا تھا. گویا کہ اپنے دعوتی تجربوں کا تبادلہ ہو رہا ہے کہ میں نے اس طرح کی توحید اور آخرت کی گفتگو کی ہمارے دوست سے، اور وہ مجھ سے لڑ پڑا، بھیڑ پڑا اور مجھ سے وہ مکالمہ کرنے لگا. یہ آپس میں جنتی اپنی محفل میں بیٹھ کر خوشگوار یادوں کو جو ہے دوہرا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں کیا کیا بیتا اس دین کے لیے، اس دین کو پھیلانے کے لیے ہم نے کیا کیا قربانی دی، اور کیسے کیسے محفلوں سے ہم کو گزرنا پڑا، اور کیسے کیسے کام ہم کو کرنے پڑے. تو وہ جو اس کا دوست تھا وہ مذاق اڑاتا تھا. تو آپس ہی جنت میں کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، دنیا کی بات تو ہے، لیکن تلاش کریں گے اس کمبخت کو، کہاں ہے وہ جو تمہارا مذاق اڑاتا تھا، جو تم سے ہٹ درمی کرتا تھا، آڑے حجت کی گفتگو کرتا تھا، لاؤ تلاش کریں گے کہاں ہے وہ جہنم میں. جنتی آپس میں کہیں گے تو قال هل انتم مطلعون، کہیں پتا ہے تم کو کہاں ہوگا وہ آج. دیکھیں گے اس کو بڑے غرے کے ساتھ، بڑے ناس کے ساتھ، آخرت کا انکار کرتا تھا، مومنوں کا مذاق اڑاتا تھا، ذرا تلاش کریں اس کو. تو فتلا فراہ فی سوائل جہیم، وہ جنتی جھانک کر دیکھے گا تو جہنم کے بیچ میں اس شخص کو پائے گا جو اس کا مذاق اڑاتا تھا. یہ مکالمے قرآن مجید اس لیے پیش کرتا ہے تاکہ جو لوگ اللہ کے دین کی راہ میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے ہمت اور تسلی ہو کہ ان کی محنتیں رائے گا نہیں جائیں گی, اور جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں آخرت کا انکار کرتے ہیں انہیں معلوم ہو کہ آخرت کا دن آئے گا اس میں ان کے لیے ذلت اور نکبت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ملے گی. تو دوست جب کہیں گے آپس میں تو ایک دوست کہے گا یار ذرا اس کو تلاش کر, جب وہ جھانک کر دے گئے گا تو جنت اور جہنم کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ وہاں نہ کارڈ لیس کی ضرورت ہے, نہ وائر لیس کی ضرورت ہے, نہ سیل فون کی ضرورت ہے, نہ ٹی وی اسکرین کی ضرورت ہے. جب کوئی کسی سے بات کرنا چاہے تو ایسے ہی بات کر سکتا ہے, اور پتہ نہیں جنت اور جہنم کے بیچ کتنے ہزاروں میل کا فاصلہ ہوگا, لیکن جھانک کر دیکھ لیا جا سکتا ہے جہنم کے بیچ میں سے کہاں وہ شخص کھڑا ہوا ہے. یہ اس دنیا کی بات ہے, ہم سمجھ نہیں سکتے, بس تصور کریں ہم کہ کس طرح سے بڑی آسانی کے ساتھ وہ یوں جھانکے گا وہ جنتی, اور اپنے دوست کو جو اس کا قریبی دوست تھا جہنم کے بیچ میں پائے گا. پھر اس سے پوچھے گا کہ تمہارا کیا حال ہے, اس کے بعد اس سے گفتگو ہو ہی رہی ہے جہنمی سے کہ تم تو دنیا میں مذاق اڑاتے تھے آخرت کا لیکن آج تم خود جہنم کے اندر آ گئے, کیا ہوا؟ پوچھ ہی رہے ہوں گے کہ اچانک انسان کی نفسیات بھی ہے کہ اپنے کرتوت پر اپنے نیک اعمال پر وہ خوش ہو جائیں گے جنتی. قال تاللہ ان کت لتریدن, کہے گا کہ اللہ کی قسم, اس شخص کہے گا جہنمی سے اللہ کی قسم اگر اللہ تعالی نے مجھے توفیق نہ دی ہوتی تو میں تیرا چونکہ ساتھی تھا میں بھی تیرے ساتھ جہنم کے اندر آ کر گرتا, جہنم میں بھی وارد ہو جاتا. اور ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین, اگر میں تیرا ساتھی بنتا, اگر میں تیری بات میں آ جاتا اور میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر دیتا تو آج میں بھی بندھے ہاتھوں حاضر کیے جانے والوں میں سے ہو جاتا, میں آج غلام بنا کر بے بس بنا کر جہنم میں جس طرح سے ہانک کر لے جایا گیا اور حاضر کر دیا گیا جہنم کے سامنے ان لوگوں میں سے میرا بھی شمار ہو جاتا, اللہ نے مجھے بچایا. افمنحن بمیتین, پھر جنتی آپس میں بات کریں گے, اسے ختم تعلق ختم, بس دیکھ لیا جھانک کر اس سے کہہ دیا کہ برباد ہو تم, تمہاری وجہ سے اگر میں بھی تمہاری بات مانتا تو جہنم میں ہو جاتا, یہ محض اللہ کا فضل تھا, اللہ نے ہم کو نیک توفیق دی اور ہم آج جنت میں ہیں. پھر جنتی آپس میں کہیں گے افما نحن بمیتین, ایک بار جو موت آ گئی اب شاید ہم کو اس کے بعد موت نہیں آئے گی, الا موتتنا الاولى, جو پہلی بار موت آ گئی اب اس کے بعد ہمیں موت نہیں آئے گی. وما نحن بمعذبین, خوشی سے اچھل پڑیں گے, شاداں فرحاں ہوں گے کہ ہم نے جو کارنامے انجام دیا اس کے نتیجے میں بس ایک بار موت آئی, اب اس کے بعد موت نہیں آئے گی اور اللہ تعالی ہم کو عذاب بھی نہیں دے گا, اور آج جنت کی نعمتوں سے ہم مزے لوٹ رہے ہیں, یہ اللہ تعالی کا فضل ہے. ان ھذا لہو الفوز العظیم, بہت بڑی کامیابی ہے, بہت بڑا انعام ہے جو اللہ تعالی نے ہم کو دیا. اس کے بعد اس پورے مکالمے کا کنکلوژن ریمارک, ایک ریمارک اللہ کی طرف سے ہے, لمثل ھذا فلیعمل العاملون, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جنت عمل کے نتیجے میں ملی ہے, یہ جنت مفت بانٹ نہیں ہے, جیسے میں نے علامہ اقبال کا شعر سنایا کہ یہ بخشے ہوئے فردوس نہیں ہے, یہ تو تمہاری خون جگر میں پنہا تھی یہ جنت, اور تم نے خون جگر کو نچوڑا اور اسے لگا دیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں, تب یہ جنت تم کو ملی ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ عمل کرنے والوں کو ایسا ہی عمل کرنا چاہیے, شوق ہو رغبت ہو عمل کرنا ہو تو ایسا عمل کریں جس کے نتیجے میں جنت ملے, لمت لہذا ایسا ہی کام کرنا چاہیے. فلیا عمل العاملون, عمل کرنے والوں کو ایسا عمل کرنا چاہیے جس دنیا میں کوئی بازی کھیلنے کا شوق ہو, ایسی بازی کھیلے جس کے بعد وہ جیت کر کامیاب نکلے, ایسی بازی کھیلنے کا کیا فائدہ جس کے بعد پسپائی ہو, ذلت ہو, نکبت ہو, نامرادی ہو, ناکامیابی ہو, ایسی بازی کھیلنے سے مومن بچے گا. مومن تو اس گیم کو کھیلے گا, اس بازی کو کھیلے گا جس کے نتیجے میں اسے کامیابی اور کامرانی اس کے قدموں چومنے لگے. اس کے بعد اللہ تعالی جنت کا ذکر کرنے کے بعد جہنم کا ایک منظر کھینچتا ہے, مختلف مناظر مکالمے, یہ ساری چیزیں اس قرآن اس سورت کی گویا کہ اہم خصوصیت ہے. اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم, کیا یہ ضیافت بہتر ہے جنت میں جہاں کہا گیا کہ حور تمہارے لیے ہیں, تمہارے لیے شراب کے جام اور پیالے ہیں, تمہارے لیے بہترین جو ہے گاؤں تکے لگا کر بیٹھنے کا انتظام ہوگا, تمہیں عزت و تکریم سے نوازا جائے, یہ بہتر ہے بتاؤ یا یہ بہتر ہے کہ شجرۃ الزقوم, زقوم بہتر ہے. زقوم کا مطلب کیا ہے؟ چپل سینڈ لیا کہا جاتا ہے, ہماری عام زبان میں چپل سینڈ ہے اور اچھی اردو میں توہر بھی کہا جاتا ہے. یہ زقوم کا درخت, اس کا ذکر آیا,
اور اس کے بعد اس زخم کے پانچ خاصیتوں کا ذکر آیا ہے. یہ کہہ کہ انا جعلناها فتنة للظالمین, ہم نے ظالموں کے لیے مشرکوں کے لیے اس زخم کو فتنہ بنا دیا, آزمائش بنا دیا. زخم کیا ہے؟ وہ درخت ہم جانتے ہیں کہ چپل سینٹ, گویا کہ اس کا شیپ جو ہے اوول قسم کا ہوتا ہے, کانٹے دار درخت ہوتا ہے اور بدبودار ہوتا ہے, کڑوا اور کسیلا ہے, اور کانٹے ہونے کے نتیجے میں کھا نہیں سکتا کوئی انسان, اگر کھائے تو اس کے حلق میں پھنس جائے, اور اسے توڑا جاتا ہے تو اس سے قسم کا دودھ نکلتا ہے, اگر وہ جسم کو لگے تو ورم آ جاتا ہے, سوج جائے گا. اس طرح سے وہ ایک قسم کا بہت ہی ناپسندیدہ اور بہت ہی کیا سمجھے کہ ڈیزرٹ میں پیدا ہونے والا وہ ایک قسم کا درخت ہے زخوم. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہنم میں زخوم کھلایا جائے گا. یہاں مومن کو میوے ہوں گے, فواقعات ہوں گے, رزق معلوم ہوگا. میں نے کل بتایا تھا کہ معلوم رزق کھانے کا فائدہ کیا ہے, اور یہاں غیر مانوس رزق, جہنمیوں کو معلوم رزق نہیں دیا جائے گا, ان کو روٹی سیب پھل اور دودھ اور شہد یہ ساری چیزیں ان کو نہیں دی جائیں گی, ان کے لیے نامعلوم رزق, ایسا رزق جس سے کھانے سے تکدر پیدا ہو, نہ پیٹ بھرے نہ پیاس بجھے, ایسی چیزیں دی جائے گی. تو اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ہم ان کو زخوم دیں گے, اور زخوم کا جب لفظ آیا تو مشرکین ہنس پڑے, ٹھٹے اڑانے لگے. ابو جہل کے بارے میں تو مشہور ہے کہ اس نے کہا کہ صاحب ڈکشنری میں تو یہ ہے زخوم کا مطلب کہ مدینے کی ایک خاص قسم کی کھجور ہے, اس کے ساتھ مکھن لگا کر کھانے کو زخوم کہتے ہیں, اور اس نے کھجور اور مکھن کو لگا کر کہا آؤ زخوم ہم تم کو کھاتے ہیں. مذاق اڑایا اس نے. مذاق اڑانے والوں کا اس دنیا میں کچھ دیر چل سکتا ہے, لیکن آخرت میں واقعتا وہ زخوم کھائیں گے. پھر اللہ نے کہا کہ یہ زخوم کی پانچ صفات, یہ کہ انہا شجرت تخرج فی اصل الجحیم, یہ جہنم کے پیندے سے اگتا ہے, جہنم کی سب سے آخری تہ میں اگنے والا یہ درخت ہے. دوسرا تلوہا کانہ رؤوس الشیاطین, اس کے شگوفے, اس کے جو برانچز ہیں وہ شیطان کے سر کے مانند ہیں. شیطان کا سر کسی نے دیکھا نہیں, آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا, میں نے بھی نہیں دیکھا, لیکن بعض مثالیں ایسی ہیں کہ آدمی تصور کی دنیا میں دیکھ لیتا ہے. جیسے کسی خوبصورت عورت کا ذکر ہو کہانیوں میں تو ہم پری کہتے ہیں, کسی بدصورت عورت کا ذکر ہو تو چڑیل کہتے ہیں, کوئی آدمی بال بکھرے ہوئے بہت پریشان حال آئے ہمارے سامنے تو ہم کہتے ہیں کیا تم نے بھوت جیسی صورت بنا رکھی ہے. نہ چڑیل کو ہم نے دیکھا, نہ پری کو دیکھا, نہ بھوت کو دیکھا, یہ تصور کو دنیا میں ہم سمجھتے ہیں. تو اسی طرح شیطان کا سر, شیطان ہی ایک زبردست ایسا مخلوق ہے جس سے, ایسی مخلوق ہے جس سے ڈرے اور پناہ مانگے, اس پر اس کا سر کتنا بھیانک ہوگا. تو ایک خبی اور شنی اور ایک ڈراؤنی مثال اللہ تعالیٰ نے پیش کی کہ شجر زخوم, زخوم کا درخت گویا کہ شیطان کے سر کے مانند ہوگا, جہنم کی تہ میں اگتا ہے, شیطان کے سر کے مانند ہے. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهُ الْبُطُونَ, یہی ہے جسے کھانا پڑے گا اور اسی سے پیٹ بھرنا پڑے گا. ان جہنمیوں کو اس زخوم کے علاوہ, اس چپل سینڈ کے علاوہ اور کوئی کھانے کو نہیں ملے گا, کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھرنا پڑے گا. پھر جب کھائیں گے تو ان کی حلق جو ہے پھٹنے لگے گی, ان کی آنتیں پھٹنے لگیں گی کانٹے کی وجہ سے, اور اسے ایسی غذا کھائیں گے تو پانی کے لیے وہ چیخیں گے. جب پانی کے لیے چیخیں گے تو چوتھا ذکر یہ آیا, ثم ان لهم علیها لشوبا من حمیم, گرم کھولتا ہوا گدلا گندا پانی ان کو دیا جائے گا, پکتا ہوا پانی دیا جائے گا کہ پیو اس کو. چپل سے ان کھانے کے نتیجے میں گلے کے اندر خراش پیدا ہو گئی ہے, تو اس خراش کو ختم کرنے کے لیے گویا کہ مرض کے لیے دوا کا انتظام کریں گے, لیکن مرض بڑھتا گیا, جو جو دوا کی کے مترادف یہ ہوگا کہ چپل سے ان کھا کر مصیبت آئی تو مزید اس سے دور کرنے کے لیے پانی مانگیں گے, تو پانی جو ہے ان کو وہ مومنوں کو جو پانی دیا جائے گا وہ پانی نہیں بلکہ گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا اور ابلتا ہوا پانی دیا جائے گا, اس پانی کو پئیں گے تو ان کی آنتیں پھٹنے لگیں گے. سورہ محمد میں اس کا ذکر انشاءاللہ آئے گا. ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم, اس کے بعد یہ ہے کہ جب بھوک لگے گی پیاس لگے گی تو جہنم سے تھوڑی دور نکال کر ان کو زخوم کھلانے کے لیے اور گرم پانی پلانے کے لیے لایا جائے گا, پھر اس کے بعد جہنم کے اندر لے جایا جائے گا, پھر باہر نکال کر لایا جائے گا کھلانے کے لیے, پھر ان کو جہنم کے اندر جھونکا جائے گا. گویا کہ قسم کا سرکل ہوگا, ریپیٹڈلی چین ہوگا کہ یہ کریں گے یہ کریں گے, پھر اس کے بعد واپس جہنم میں جائیں گے. اس کا ذکر کرنے کے بعد مختلف مفسرین نے تو مفہوم لکھا ہے, لیکن عبداللہ یوسف علی صاحب نے ایک بہت اچھا, ایک بڑا ہی بیوٹیفل انٹرپریٹیشن انہوں نے کیا ہے, اس سے ایک مطلب نکالا ہے. یہ مطلب نکالا ہے کہ باطل کی خصوصیت زخوم کے مترادف ہے. زخوم جہنم کی گہرائی میں اگتا ہے, باطل بھی انسانیت کی ذلت اور پستی اور اخلاق و کردار کی آخری تہ سے اگتا ہے. باطل جو حق کے خلاف ہوتا ہے باطل, وہ گویا کہ اسفل السافلین سے اگتا ہے, وہ نظریہ ہے, وہ تصور ہی نیچے سے اگتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ تل اہا کانہ رؤوس الشیاطین, جیسے زخوم کا کے شگوفے شیطان کے سر کے مانندے, اسی طرح باطل نظریہ بھی بھیانک ہوتا ہے. باطل نظریے کے اندر کہیں رونق نہیں, کمیونزم کا نظریہ دیکھ لیجئے, کہیں اس کے اندر انسانیت کے لیے حلاوت ہے, کہیں انسانیت کے لیے وہاں راحت کا سامان ہے, نہیں ہے. فاشیزم کا نظریہ دیکھ لیجئے, کنزیومرزم کا نظریہ دیکھ لیجئے, ہیڈونزم کا نظریہ دیکھ لیجئے, دنیا میں جتنے باطل نظریات ہیں کہیں بھی اس کے اندر رانائی نہیں, خوبصورتی نہیں, اٹریکشن اس کے اندر موجود نہیں. لیکن جب اسلام آیا تو اس کے اندر اتنا اٹریکشن, اتنا اٹریکشن. ایم این رائے نے لکھا, جو کہ وہ کمیونسٹ تھا لیکن وہ اسلام کا قائل تھا, اسلام کو پسند کرتا تھا, اس نے لکھا کہ اس ہندوستان میں اسلام کو پھیلنے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ کہ اسلام میں سوشل جسٹس پایا جاتا ہے, مساوات پایا جاتا ہے. اسلام میں تو جاذبیت ہے, باطل کے اندر کہیں نہ جاذبیت نہیں ہے. شیطان کے سر کے مانندی باطل بھی ہوتا ہے. تیسرا ہے کہ باطل کا پیٹ بھرنے کے لیے اچھی چیزوں سے باطل پیٹ نہیں بھرتا, باطل پیٹ بھرتا ہے بری چیزوں سے. باطل پیٹ بھرتا ہے قوموں کے خون سے, باطل پیٹ بھرتا ہے بموں سے اور میزائل سے. باطل کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں, باطل کی غذا ہمیشہ باطل ہی چیزوں سے پیٹ اس کا بھرا جاتا ہے. پھر اس کے بعد باطل جب جب بھی دنیا میں اصلاح کی بات کرے گا وہ فساد ہی کو پیدا کرے گا. باطل مرض کا علاج دوا سے نہیں, جیسے ہی مرض کا علاج کیا جائے گا مرض بڑھ جائے گا. جیسے زخم کھانے کے بعد اس کا علاج کرنے کے لیے پانی پئیں گے تو گرم پانی سے اور بیماری بڑھ جائے گی, اسی طرح باطل جب جب بھی دنیا میں کوئی بھی نیک کام کرنے کا دعویٰ لے کر آگے بڑھے گا اس سے کوئی نیکی سرزد نہیں ہوگی, دنیا میں فساد ہی آگے بڑھے گا, دنیا میں مصیبتیں ہی بڑھتی چلی جائیں گی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ چین لنک, باطل کا ایک چین لنک ہوتا ہے, کمیونزم مرے گا تو کنزیومرزم پیدا ہوگا, کنزیومرزم مرے گا تو فیشزم پیدا ہوگا. باطل کا برائیوں کا ایک چین لنک ہے جو لگاتار چلتا رہے گا, اسے توڑنے کے لیے مومن کے ہاتھ ہی کافی ہیں, مومن کا نظریہ اسلامی نظریہ ہی کافی ہے. تو زخوم کی مثال اللہ نے دی کہ جہنم میں زخوم کھلایا جائے گا اور باطل پرستوں کو ایسا ہی گویا کہ مناسب غذا ہے, اس سے بہتر غذا ان کے لیے سوچا نہیں جا سکتا. اس کے بعد کہا انہم الف آباہم ضالین, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا, ان کے باپ دادا گمراہ تھے تو یہ بھی گمراہی کے راستے پر چل پڑے, اس لیے ان کو جہنم میں زخوم کھلایا جائے گا. اور باپ دادا کی اندھی تقلید اور پیروی کر کے یہی پہلے لوگ نہیں ہیں, مشرکین عرب ہی پہلے لوگ نہیں, اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ ہیں جو گمراہ ہوئے اور ان گمراہ لوگوں کے نقش قدم پر چل کر یہ بھی گمراہ ہونا چاہتے ہیں. اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ باپ دادا علماء اور مشائخ اور صوفی اور سنت اور پادری اور پوپ اور مختلف جو ہم لوگوں نے آپ اوپر جو سٹرکچر بنا رکھے ہیں دنیا میں, اور لوگ کوئی بھی چیز کے لیے سند اوپر کی طرف تلاش کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نے ایک اصول یہ دیا کہ جب ہم اوپر کی طرف رجوع کریں گے تو سب سے پہلے یہ ٹیسٹ کر لیا جائے کہ بات حق کی ہے کہ نہیں ہے. بات کے لیے وزن پیدا کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ ہمارے بڑوں نے کہا, ہمارے شہر کا یہ رواج ہے, ہمارے ادارے کی یہ خصوصیت ہے, ہمارے گاؤں کا یہی چلن ہے, یہ کوئی بنیاد نہیں ہے. کسی چیز کے حق ہونے کی بنیاد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے, ان دو چیزوں پر ہے تو اس کو تسلیم کیا جائے, اگر نہیں ہے تو صرف ہمارے گاؤں کا رواج, ہماری بستی کا رواج, ہمارے اسکول کا رواج, ہمارے خاندان کا طور طریقہ, ہمارے باپ دادا کی یہ شان تھی, یہ کوئی بنیاد نہیں ہے. قرآن نے ہم کو بتایا کہ زخوم کھانے والوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اندھی تقلید کرتے تھے, بے سوچے سمجھے وہ اپنے باپ دادا کی ڈگر پر چل پڑتے تھے, لیکن مومن وہ نہیں ہوتے. مومن بندے کھلے آنکھوں اور کھلے کان حق بات کو دیکھتے اور سنتے ہیں. اور اللہ تعالی نے کہا کہ یہ جو جہنم میں ان کو بھیجا گیا یہ ہماری طرف سے کوئی ظلم نہیں ہے, ہماری طرف سے کوئی ان پر زیادتی نہیں ہے, ہم نے اپنا کام کیا, ہم نے ان کے درمیان ولقد دل قبلہم اکثر الاولین, ان میں سے اکثر لوگ جو ہے ان سے پہلے جو گزرے ہیں وہ گمراہ ہو چکے تھے, ولقد ارسلنا فیہم منذرین, ہم ان کے درمیان منذر بھیج چکے ہیں, ہم ان کے درمیان رسولوں کو بھیج چکے, اور فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین, دیکھو کہ جن لوگوں کو ڈرایا گیا جب انہوں نے رسولوں کی بات نہیں مانی تو دنیا میں بھی ان کا برا انجام ہوا, آخرت میں تو زخم کھانا ہی ہے, جہنم کے گہری کھائی میں گرنا ہی ہے. لیکن دنیا میں بھی ان کا برا انجام ہوا. ہم نے رسولوں کو بھیجا الا عباد اللہ المخلصین, اور اس برے انجام سے صرف اللہ کے نیک بندے ہی بچا لیے گئے. یہاں ایک اور منظر ختم ہوا, ایک گفتگو کا ایک قطع ختم ہوا, ایک چیپٹر کلوز ہوا, پھر ایک اور چیپٹر شروع ہوتا ہے. کیونکہ اللہ نے کہا کہ ہم ہر قوم میں منذر بھیجے, ہم ہر قوم میں ہم نے رسولوں کو بھیجا, اور رسولوں کی بات جن جن لوگوں نے نہیں مانی ان کو دنیا میں بھی تباہی آخرت میں بھی عذاب ہے. اس بات کو کھول دیا گیا, اب سورت کے اختتام تک وہی چلے گا کہ مختلف رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیسے بھیجا. سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا, ولقد نادانا نوح فلنعم المجیبون, حضرت نوح علیہ السلام کو ہم نے بھیجا, اور جگر تاش حالات کے اندر, جگر خراش حالات کے اندر, ہمت شکن حالات کے اندر ایسا کام, آپ پر بھپتیاں کستے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑاتے تھے, ان حالات میں حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت کا کام کیا, لوگوں کی خیر خواہی کی, بھلائی کی, بلایا ان کو کہ بھائی جہنم سے بچو, جہنم کی آگ سے بچنے کا راستہ ہے کہ تم میری دعوت کو قبول کرو, لوگوں کو بلایا, لیکن لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. آخرکار انہوں نے پکارا, اللہ تعالیٰ کو پکارا, اس کا ذکر سورہ نوح میں تفصیل سے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی, رب لا تذر علی الارض من الدیار, ایک زمین پر ایک آدمی کو بھی روئے زمین پر نہ چھوڑ, پروردگار ان کو ختم فرما. جب دعا کی ونجیناہو, ہم نے ان کی دعا کو قبول کی, ونجیناہو واہلہ من الکرب العظیم, ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو ایک عظیم مصیبت سے ہم نے پناہ دی, ان کو بچا لیا, اور وجعلنا ذریتہم الباقین, اور ان کی اولاد کو ہم نے دنیا میں باقی رکھا. ان کی جو نیک اولاد تھی, سام, حام, یافس وغیرہ مختلف جو بائبل کے نام ہیں, ان میں سے مختلف قومیں اور قبیلے پھیلے. سام سے جو قبیلے پھیلے وہ سیمیٹک ریس کے آریجن کے کہے جاتے ہیں. اینتھروپولوجی میں کہا جاتا ہے کہ سیمیٹک ریس یعنی جن میں عیسائی, یہودی اور عرب کی جو نسل ہے وہ سام سے پھیلی, حام سے افریقہ کی نسل پھیلی, اور اس کے بعد یافس سے جو ہے ترک اور مغل وغیرہ پیدا ہوئے. یہ تفصیل ہے. قرآن نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کوششوں کے نتیجے میں ہم نے ان کو دنیا میں بھی نوازا اور ہم نے ان کی ذریت کو باقی رکھا, ان کی اولاد میں سے جو صالح اولاد تھے ہم نے ان کو باقی رکھا. وترکنا علیہ فی الآخرین, اور ان سے ہم نے نسلوں کا سلسلہ چلایا. سلام علی نوح فی العالمین, دنیا میں حضرت نوح علیہ السلام پر سلامتی ہو. اللہ نے کہا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی سلامتی ان پر ہوتی ہے, دنیا ان کا بال بیکا نہیں کر سکتی. حضرت ابراہیم کا بھی آگے ذکر آئے گا, جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت اپنے ذمے لے لیتا ہے. تو ہم نے ان کو سلامتی سے گزارا, لوگ ان کے در پر تھے لیکن لوگ کچھ ان کو بگاڑ نہیں سکے. سلام علی نوح فی العالمین, دنیا میں حضرت نوح کو ہم نے سلامتی سے گزارا, ایک مطلب یہ بھی ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب تک دنیا میں حضرت نوح کا نام لیا جائے گا لوگ علیہ السلام کہیں گے, ان پر اللہ کی سلامتی ہو, ہم ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں. ان کذالک نجزی المحسنین, نیکوکار لوگوں کو, ایکسلنٹ کام کرنے والوں کو ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین, وہ مومن بندوں میں سے تھے. ثم اغرقنا الاخرین, اور ان کے مخالفین کو ہم نے ڈبو دیا, ختم کر دیا, وہ دنیا سے اس طرح مٹے گویا کہ حرف غلط تھا جو مٹا دیا گیا. پیپر سے جس طرح بچے مٹا دیتے ہیں غرف حلف جو غلط حرف ہوتا ہے, اس طرح سے اس پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا, ختم کر دیا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے. وَإِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, ابراہیم علیہ السلام انہی کے برانچ میں سے تھے, انہی کی نسل میں سے تھے, یا انہی کے اتباع کرنے والوں میں سے تھے. اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت ایک, راہ جہاد ایک, کام ان کا ایک, مقصد ایک, پیغام ایک. تو نوح علیہ السلام ہی کے قبیل کے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہ ایک مطلب بھی ہے. ایک مطلب بعض لوگوں نے لکھا ہے, اس پر زیادہ اطمینان نہیں ہے, کہ حضرت نوح علیہ السلام کے تربیت یافتہ تھے حضرت ابراہیم. یہ زیادہ تاریخی بات نہیں ہے, لیکن دونوں مطلب ہو سکتے ہیں کہ انہی میں سے تھے, انہی کے طریقوں میں چلنے والے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اس جا ربہ بقلب سلیم, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب بھی ذکر آتا ہے, میں نے اس سے پہلے بھی کہا, آج بھی میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے ان کے قلب سلیم کا ذکر کرے گا. وہ بڑے ہی نرم دل انسان تھے. وہ ان کا ذکر قرآن میں اور بعض جگہ آیا, ان ابراہیم لاواہ حلیم منیب. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انٹلیکچوئل خصوصیات تو ہیں جو ڈائلاگز انہوں نے کیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جب بھی ذکر کیا سلامتی والے دل کا ذکر کیا، اس سے یہ مطلب معلوم ہوا کہ ہم اپنے ذہن کی پرورش کے لیے، اپنے ذہنی سطح کو بلند کرنے کے لیے ہم اپنی عقل کو مانجتے ہیں یقیناً، لیکن عقل کی بنیاد پر آخرت میں کامیابی نہیں ہے، آخرت میں کامیابی قلب کی بنیاد پر ہے۔ جو جتنا پاک صاف دل لے کر جائے گا اتنا اس کے لیے نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار حضرت ابراہیم کی تعریف فرمائی، اذ جاء ربہ بقلب سلیم، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے قلب سلیم لے کر۔ قلب سلیم سے مراد یہ ہے کہ وہ دل جس کے اندر شرک کی گندگی نہ ہو، جس کے اندر نفاق کی غلاظت نہ ہو، جس کے اندر گندے خیالات اور برے میلانات نہ ہو، جو پاک ہو، سلامتی ہو، سلامت روی اس کی تباہ کے اندر موجود ہو، ایسا قلب لے کر، گویا کہ نیک اور پاک قلب لے کر وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچے۔ یہ جو دل کی جو اہمیت ہے، یہ بڑی اہمیت اہم چیز ہے کہ ہم بھی اپنے دلوں کا جائزہ لیتے رہیں۔ اور حضرت ابراہیم کی جو تعریف اللہ نے کی، وہ آہو گریہ کرنے والے، آہو زاری کرنے والے اور سوز و گداس والے اور اللہ کی طرف بار بار رجوع کرنے والے، قرآن نے ان کی تعریف کی ہے۔ اور حلیم کا مطلب ہے بڑے بردبار، بڑے نرم دل اور بڑے ہی اللہ تعالیٰ کے آگے رقیق القلب، رقت قلب ان کے اندر موجود تھی۔ اس طرح کا دل ہم لوگوں کو پیدا کرنا چاہیے۔ میں ایک مضمون کا ایک حصہ سناتا ہوں، ہمارے دلوں کا کیا حال ہے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ نے کہا، کیا آپ کو صحیح صحیح اندازہ ہے کہ ہمارے دل کا کیا؟ اس میں کتنا کوڑا کرکٹ جمع ہے، کیسی کیسی شاندار غلاظتوں کے ڈھیر جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں، مردوں کی ہڈیوں اور سڑے ہوئے گوشت جیسی بسان بھری ہے، مکڑوں نے جالے تن رکھے ہیں، خونخار چمکاڈروں کی پھڑپڑاہٹ باطنی فضا میں سنائی دیتی ہے، ناگ پھکارتے ہیں، الوؤں کی محیب آوازیں گونجتی ہیں، طرح طرح کے بت جگہ جگہ نصب ہیں، دیواروں پر منحوس اریاں تصویریں نقش ہیں۔ یہ ہمارے دل کا نقشہ انہوں نے کھینچا ہے، مولانا نعیم صدیقی رحمتہ اللہ علیہ نے، کہ ہمارے دل کا نقشہ کیسا ہے، خونخار ناک پھکارتی ہیں اور پھڑپڑاہٹ ہے باطنی فضا میں، اریاں تصویریں ہیں جو ہر طرف لگے ہوئے ہیں۔ قلب کا نقشہ انہوں نے کھینچا، کہا کہ اپنے باطن کی اس ناپاک دنیا کو ہم دل فریب گفتگووں میں اور لچھے دار تقریروں سے چھپاتے ہیں، ان کو لطیفوں اور قہقہوں سے ڈھانپتے ہیں، ان کو مصنوعی سنجیدگی و وقار کے پردوں سے سجاتے ہیں، دولت کے انباروں، عیش کے سامانوں، خوبصورت بنگلوں، لطیف فنی شہپاروں، پر بہار سماجی اور ثقافتی تقریبوں میں نگاہوں کو الجھا کر آگے بڑھنے سے روک دیتے ہیں۔ دوسروں کی نگاہوں سے چھپنا چھپانا تو الگ رہا، ہم اپنی ہی نگاہوں کو اپنے دل تک پہنچنے سے روکتے ہیں۔ اپنے باطن پر نگاہ ڈالنے کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، ہماری مصروفیات بے پناہ اور ہمارے عہدے بڑے اونچے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں، پھر کیا آپ محسوس کرتے ہیں؟ اگر آپ کو یہ مبارک احساس ہے تو دل کا مقفل دروازہ کھولیے اور اس کے اندر گرد سے اٹی ہوئی سیڑھیوں سے تاریخی کے عالم میں اتر جائیے، اپنے قلب کے اندر اتریے، دروازہ کھولیے اور گرد و غبار ہے اس دل کے اندر، اس کے اندر سے اترنے کی کوشش کیجئے، اور اگر کہیں روشنی ہو تو بہتر، ورنہ ہاتھوں پیروں سے ٹٹول کر دیکھیے کہ اس میں کیا کچھ موجود ہے۔ کانوں سے کوئی آواز سنائی دے تو اسے سنیے کہ کیا آواز آ رہی ہے اور کیسی آواز آ رہی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ جو روزانہ ایک آدھ مرتبہ اپنے ایوان دل کا چکر لگا لیتے ہیں۔ اپنے دلوں کا جائزہ لینے، اپنے دلوں کو پاک صاف کرنے اور قلب سلیم بنانے کی ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے۔ یہ گویا کہ نعیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی پیاری بات کہی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ انسانی زندگی میں قلب کا بڑا اہم رول ہے، اور دلوں کو ہم جتنا پاک صاف رکھیں گے، دلوں کو جتنا ہم اچھا رکھیں گے، اتنا ہماری زندگی کے اندر رانائی اور دلکشی پیدا ہوگی۔ ایک شاعر نے جیسے کہا، مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ اس دل کو زندہ رکھیں، سلامتی کے ساتھ رکھیں، اس دل کو ٹکڑے ہونے سے بچائیں، پاش پاش ہونے سے بچائیں، غلاظتوں کے ڈھیر جمع ہونے سے بچائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف اللہ نے کی کہ وہ قلب سلیم رکھنے والے تھے، وہ پاک صاف دل رکھنے والے تھے۔ اب ان کی زندگی کے دو چیپٹرز ہیں، ایک دعوتی چیپٹر ہے اور ایک ان کی قربانی کا چیپٹر ہے۔ دعوتی چیپٹر میں یہ کہا گیا کہ اذ قال لی ابیہ و قومہ ماذا تعبدون، انہوں نے اپنے باپ سے بھی کہا، اپنی قوم کے لوگوں سے بھی کہا، ارے تم کیسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو، کن کن کی تم پوجا کرتے ہو، ایفکن آلہتن دون اللہ تریدون، کیا تم خود ساختہ خداؤں کو، جھوٹ موٹ کے خداؤں کی تم عبادت کرتے ہو، اور اللہ کو چھوڑ کر تم کن کن کی طلب میں لگے ہوئے ہو۔ ان کو انہوں نے ڈانٹا، سمجھایا اور زجر توبیخ کی، اور پرزور دعوت دی، والد کو بھی دعوت دی، گھر والوں کو بھی دعوت دی، اور اپنی قوم کے لوگوں کو بھی انہوں نے دعوت دی، کہا کہ تم ایک خدا کو چھوڑ کر اور خداؤں کی کیوں پوجا کرتے ہو، اور باطل معبودوں کی کیوں عبادت کرتے ہو، فما ظنکم برب العالمین، تمہیں رب العالمین کے بارے میں کیا غلط فہمی ہے، کیوں تم غلط فہمی کا شکار ہو کہ تمہیں ایک خدا بس نہیں ہے، ایک خدا کے علاوہ اور بہت سے خداؤں کو تم نے کیوں بنا ڈالے ہیں، تم نے سورج کو کیوں خدا بنا لیا، تم نے چاند کو کیوں خدا بنا لیا، تم نے نجوم کو کیوں خدا بنا لیا، چونکہ وہ قوم جو ہے سورج چاند کو پوجا کرنے والی قوم تھی۔ کہا کہ تم نے ان سب کو کیوں خدا بنا لیا، کیا فما ظنکم برب العالمین، تمہیں رب العالمین کے بارے میں کیا گمان ہے، کیا بدگمانی ہے، کیا یہ تم سمجھتے ہو کہ وہ پروردگار ہے جو اس پوری کائنات پر خبر نہیں رکھ سکتا، اس کے دور دور گوشوں سے واقف نہیں ہو سکتا، اس لیے تم نے بہت سے خدا گھڑ لیے، بہت سے معبودان باطل گھڑ لیے، یا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری ساری ضرورتیں ایک خدا مکمل نہیں کر سکتا، وہی خدا تمہیں کپڑے بھی نہیں عطا کر سکتا، روٹی بھی نہیں عطا کر سکتا، سورج کی گرمی نہیں دے سکتا، ہوا نہیں پہنچا سکتا، بارش نہیں برسا سکتا، تمہاری ساری ضرورتیں وہ پورا نہیں کر پا رہا ہے، اس لیے تم نے مزید خدا گھڑ لیے۔ فما ظنکم برب العالمین، تمہیں کیا غلط فہمی ہو گئی ایک خدا کے بارے میں، تم کیوں غلط کام کرتے ہو، یا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری حفاظت کا انتظام وہ خدا نہیں کر سکتا، اپنے کاموں میں چونکہ وہ مگن ہے، ستاروں سے اور آسمان سے وہ کھیل رہا ہے، اور تمہاری حفاظت کا وہ سامان نہیں کر پائے گا، اس لیے تم نے اور خدا گھڑ لیے، یا تم یہ سمجھتے ہو کہ اس بڑی کائنات کا انتظام اس کے لیے مشکل ہو گیا، اس لیے تم نے جو ہے ایک خدا کے لیے اور خدا کو بنا لیے۔ اس سارے مفہوم پر مشتمل ہے ایک جملہ، یہ دعوت کا بڑا اہم طریقہ ہے کہ چھوٹے جملے ہوں لیکن اس میں دنیا معنی کی ایک دنیا پوشیدہ ہو۔ ہم بڑی بڑی تقریر کر کے بھی دلوں پر وہ اثر نہیں ڈال پاتے جو انبیاء کی زندگی میں ایک جملے کے اندر جو اثر ہوتا ہے، ایک جملے کے اندر ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ تمہیں کیا غلط فہمی ہو گئی رب العالمین کے بارے میں کہ تم نے بہت سے خدا گھڑ لیے، یہ گفتگو ہوئی۔ مکالمے، میں نے جیسے کہا کہ مکالمے اور مناظر، پھر ایک منظر آ رہا ہے، وہ منظر یہ ہے کہ فنظر نظرۃ فی النجوم، ایک میلہ لگا ہوا تھا، اس پر میں نے سورہ ابراہیم میں، سورہ انبیاء میں، ان پر ہم نے تفصیل سے گفتگو کی ہے، آپ کو یاد ہوگا آج سے 3-4 سال پہلے، قوم میں ایک میلہ لگا ہوا تھا، اور میلے ٹھیلے کا شوق کس کو ہوتا ہے، میلے ٹھیلے کا شوق ان لوگوں کو ہوتا ہے جو عیش پسند ہوتے ہیں، لذت طلب ہوتے ہیں، جو سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ میلے ٹھیلے میں جائیں اور ہنگامہ رچائیں، ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا۔ یہ ایک نبی کی زندگی تو ان ساری چیزوں سے، غلط چیزوں سے پاک ہوگی، تو ساری قوم میلے کے لیے جا رہی تھی شیر چھوڑ کر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا تو آپ نے کہا فنظر نظرۃ فی النجوم، آسمان کی طرف دیکھا، تاروں کی طرف۔ یہ جو آیتیں ہیں اس میں تفسیر میں بڑا اختلاف ہے، بہت مشکل مقام ہے، بہت سی تفسیروں کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت سی غلط باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی منسوب ہو جاتی ہیں، لوگ تفسیروں میں کر دیتے ہیں، اصل میں ایسا نہیں ہے۔ نجوم کی طرف دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مطلب یہ ہوا کہ آدمی جب غور و فکر کرتا ہے تو اوپر کی طرف دیکھتا ہے، یہ تو فطری بات ہے، جب آدمی سوچتا ہے غور کرتا ہے تو اوپر کی طرف دیکھتا ہے، تو تاروں پر انہوں نے ایک نگاہ ڈالی، لوگ بلا رہے تھے کہ چلو ابراہیم، بہت بڑا میلہ لگا ہوا ہے، بہت بڑا جو ہے جترا ہے اور ہنگامہ ہوگا، اور دیکھتے ہیں ہم اپنے ملک میں، اپنے شہر میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے میلے میں، کیا ہوتا ہے جترا میں، پینا پلانا، ہنگامہ کرنا، لڑنا جھگڑنا، اور مختلف قسم کے چھچورے کھیل کھیلنا، اس کے علاوہ وہاں سنجیدگی کا کہیں گزر تک نہیں ہوتا، یہ میلے ٹھیلے میں یہی ہوتا ہے۔ بلایا گیا تو حضرت ابراہیم نے پہلے نجوم پر، تاروں پر نگاہ ڈالی، گویا کہ وہ نجومی نہیں تھے اور تاروں سے کوئی مطلب نہیں لینا چاہتے تھے، وہ غور و فکر کرتے ہوئے نگاہ انہوں نے ڈالی. ایک مطلب یہ ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب بلایا ان کے گھر والوں نے، ان کے خاندان والوں نے، تو تاروں پر دیکھنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ صاحب اب تو رات ہو گئی، بہت دیر ہو گئی، اب کیا چلیں گے میلے میں، اب مجھے جانے کا من نہیں کرتا، موڈ نہیں کرتا، اب تو رات ہو گئی ہے. تاروں پر نگاہ ڈال کر انہوں نے یہ میسج دیا کہ اب رات ہو گئی ہے اور میرا مزاج نہیں ہے، میرا من نہیں کرتا میلے کی طرف چلنے کے لیے. ایک مطلب یہ ہوا. پھر کہا فقال انی سقیم، اور کہا کہ میں بیمار ہوں. اس پر تو بڑی لے دے ہوئی ہے مفسرین کے درمیان، اور حدیث میں بھی ایک باتیں آ گئی ہیں، تو اس چکر میں جو ہے بہت سی باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. انی سقیم، میں بیمار ہوں گا، بہت سے مطالب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ واقعی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی ایسی بیماری تھی ہوگی جو چھوٹی موٹی بیماری، کھانسی، بخار، نزلہ، زکام، تو آپ نے کہا بھائی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں میلے میں نہیں آنا چاہتا. ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے. دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بڑے مغموم تھے، آپ نے دعوتی کام اتنا لمبا کیا اور آپ کو کڑھن اس بات کی تھی، آپ کے دل کے اندر تکلیف اس بات کی تھی کہ میں ان لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، ان لوگوں کو میں دعوت دے رہا ہوں، ہاں کے پکارے ان کے سامنے توحید کی دعوت پیش کرتا ہوں، پھر یہ میری قوم ہے کہ ماننے کے لیے تیار نہیں. گویا کہ ان کا دل ڈوبا ہوا تھا، ان کا دل مغموم تھا، لہذا کہا کہ میرا موڈ نہیں ہے آج، میں نہیں چلنا چاہتا. دل کے اندر ایک تکلیف تھی، دل کے اندر ایک غم تھا، تو آپ نے کہا کہ میں نہیں چلنا چاہتا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہے. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ میں مزمحل ہوں، نڈھال ہوں، ضعیف و ناتوان ہوں، میرے اندر طبیعت کی کمزوری ہے. ظاہری بیماری نہیں ہے لیکن طبیعت اس وقت ناساز ہے، طبیعت میں اس وقت جو ہے کوئی کام کرنے کا جی نہیں چاہتا، اس لیے میں آنا نہیں چاہتا. جب انہوں نے یہ جواب دیا تو لوگ چھوڑ کر میلے میں چلے گئے. فتولوا عنہ مدبرین، چھوڑ کر وہ میلے میں چلے گئے اور شہر کے سارے لوگ شہر کے باہر چلے گئے. فراغ الى آلہتہم فقال الا تاکلون، جب دیکھا کہ ساری قوم جو ہے شہر سے باہر میلے میں ہنگامہ مچانے اور رنگ رلیاں کرنے کے لیے گئی ہوئی ہے، تو آپ چپکے سے اٹھے اور دبے پاؤں مندر کے اندر گھس گئے. گھس کر مکالمہ، ڈائلاگ کیا بتوں سے کہ الا تاکلون، تمہارے سامنے یہ بتاشے، یہ پراٹھے، یہ میوے، یہ پھل، یہ ساری چیزیں جو رکھے ہوئے، کھاتے کیوں نہیں؟ پوچھا ان سے، جواب کیسے دیں گے؟ یہ تحقیر کے لیے، تذلیل کے، کہا کہ کھاتے کیوں نہیں، تمہارے سامنے یہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اس کے بعد ما لکم لا تنطقون، بات کیوں نہیں کرتے؟ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ یہ کھانا جو تمہارے سامنے رکھا ہوا ہے، یہ میوے، یہ جو ساری چیزیں جو نظر نیاز تمہارے سامنے رکھے گئے، تم کھاتے بھی نہیں، اور میں جب پوچھتا ہوں تو تم بات بھی نہیں کرتے. فراغ علیہم ضربم بالامین، اس کے بعد اپنے دانیا سے فٹافٹ سے مارنے لگے اور بتوں پر حملہ کیا اور ایسی جوتیاں رسید کی کہ سارے بتوں کو توڑ ڈالا. اس بت کدے کے اندر بت شکنی کا وہ کام انجام پایا کہ رہتی دنیا تک اسے یاد کیا جائے گا کہ ایسا مار مارا کہ بتوں کو انہوں نے توڑ کر رکھ دیا. فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِّفُونَ، اس کے بعد قوم کے لوگ جب آئے اور صبح مندر کا تالا کھولا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ سارے اجسام ہیں جو بکھرے پڑے ہیں، ساری مورتیاں ہیں جو ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ کس کا کام ہوگا. اور لوگوں میں سے بعض نے کہا ہو نہ ہو یقیناً اس نوجوان کا کام ہے جو جوانی کے ترنگ میں بہت باتیں مناتا ہے اور ایک خدا کی دعوت دیتا ہے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، یقیناً وہ اسی نوجوان کا کام ہوگا. لوگوں نے کہا، جا کر ان کو پکڑ کر لے آئے اور خالہ تعبدون ما تنہتون، جب پوچھا کہ تم نے یہ کام کیا، اس کی تفصیلات سورہ انبیاء میں گزر گئی، یہاں تفصیلات نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ تم بڑے بت سے پوچھو. پھر اس بعد کہا کہ وہ کیا بات نہیں کرتے، تو ان کے پجاریوں کو بہت غصہ آ گیا. یہ ساری تفصیلات گزر گئی ہیں. تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم تو اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہو. میں نے جیسے پرسوں بتایا تھا، جسے کرایور کی ایک لڑکی کا میں نے حوالہ دے کر بتایا تھا کہ اس نے خود اعتراف کیا کہ ہم اپنے ہاتھوں سے چکنی مٹی سے مورتیاں بناتے تھے، ہم اپنے ہاتھوں سے رنگ کرتے تھے اور اس کے بعد ہم اس کے سامنے پوجا کرتے تھے. حضرت ابراہیم نے یہی بات ان سے کہا کہ خالہ تعبدون ما تنہتون، اف ہے تم پر، تھو ہے تم پر کہ تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو بتوں کو اور ان کی عبادت کرتے ہو. گویا کہ تمہارے خالق نہیں یہ خدا، تم ان کے خالق ہو. تمہارے یہ خدا جن کی تم عبادت کرتے ہو، یہ تمہارے خالق نہیں، تم ان کے خالق ہو، تم ان کو پیدا کرنے والے ہو. واللہ خلقکم وما تعملون، یاد رکھو کہ اللہ ہی ہے جو تم سب کا خالق ہے. وما تعملون، جو کچھ تم بناتے ہو ان سب کا بھی اللہ تعالی خالق ہے. تو ان لوگوں سے رہا نہیں گیا، کہا کہ یہ چھوٹی میں اور بڑی بات، اور ایسی باتیں کرتے ہو، گستاخی کرتے ہو بڑوں کے سلسلے میں، اور اپنے بزرگوں کے سلسلے میں کہا کہ قالوا ابنوا له بنيانا، بناؤ اس کے لیے الاؤ تیار کرو، الاؤ تیار کیا گیا، آگ کا لاؤ، فالقوه فی الجحیم، آگ میں سے ڈال دو، طے کیا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جھونکنے کا پروگرام کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَرَادُ بِهِ قَيْدًا، انہوں نے ایک سازش کی، انہوں نے ایک پروگرام کیا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، لیکن ان کی سازش ناکام ہو گئی. آگ تو بنایا انہوں نے، تیار کیا، آگ کا لاؤ، اور آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے جھونک بھی دیا، لیکن کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت کچھ اور تھی اور ان لوگوں کی مصلحت کچھ اور تھی. تو اللہ تعالیٰ کی مصلحت کے مطابق آگ ٹھنڈی پڑ گئی، اور آگ کو سلامتی والا اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. اس کے نتیجے میں حضرت ابراہیم سلامتی کے ساتھ وہاں سے نکل گئے، اور وہ قوم پسپا ہو گئی، وہ قوم اپنے کرتوت میں، اپنے پروگرام میں ناکام ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا کر خاک کر دینا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردوں و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بخیر عافیت نکل گئے. یہ گویا کہ تسلی کا پیغام ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، کہ یہ لوگ آپ کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن یقین رکھیں کہ یہ آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتے، یا آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، ہم تمہارے پیچھے ہیں، ہم تمہاری پشت پناہی کر رہے ہیں. اور رہتی دنیا تک جو لوگ دعوت کا کام کریں گے، دین کا کام کریں گے، ان کے لیے اس میں تسلی کا پیغام ہے کہ تمہارے خلاف ملک کے فیسسٹ اٹھیں، تمہارے خلاف امریکہ اٹھے، تمہارے خلاف یورپ مل کر آ جائے، لیکن اگر تم دعوت دین کا کام کرو گے اور اللہ تعالیٰ کی دین کی حمایت میں تم کام کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری حمایت کرے گا، پشت پناہی کرے گا، تمہارا بال کوئی بیکا نہیں کریں گے، تمہیں کوئی جلا کر ختم نہیں کر سکتے. یہ گویا کہ تسلی کا پیغام ہے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا کر آج کے لوگوں کے لیے بھی، آج کے زمانے میں بھی یہی ایک منظر ہے کہ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا پھر کسی کو کسی کا امتحان مقصود ہے؟ آج بھی اولاد ابراہیم ہم لوگ ہیں، آگ ہے ایک طرف جو جل رہی ہے اس وقت، باطل پرستوں کی آگ ہے، انہوں نے مچا رکھا ہے، ہنگامہ مچا رکھا ہے، اور آج وقت کے نمرود اور فرعون اسلام سے ٹکر لینے کے در پر ہیں. یہ خود گویا کہ ان کا آخری وقت ہے. جب کبھی بھی نمرود اور فرعون اور حامان اٹھتے ہیں اور حق کا مقابلہ کرتے ہیں، تو حق پسپا نہیں ہوتا بلکہ وہ غرقیاب ہوتے ہیں. ان کی تباہی کا سامان خود اپنے ہاتھوں کرتے ہیں، اپنے پیروں پر خود وہ کلہاڑی مار لیتے ہیں. تو آج بھی آگ بھی ہے، اولاد ابراہیم بھی ہے، نمرود بھی ہے، اور آج پھر کسی کا امتحان مقصود ہے. یہ امتحان ہم لوگوں کا ہے کہ ہم اس دعوت توحید کو اگر لے کر آگے بڑھتے ہیں تو ہم کو بھی نمرودوں سے ٹکر لینا پڑے گا، ہم کو بھی آگ کے علاؤ سے گزرنا پڑے گا، لیکن یہ یقین رکھیں کہ صحیح سالم ہم نکل جائیں گے، سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کو پار کرا دے گا. یہاں آج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چیپٹر کا ایک قصہ ختم کرتا ہوں. وہ ہے گویا کہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک چیپٹر کلوز کیا، ایک ورق کو الٹ دیا، اور ایسے نکلے نہتے ہاتھ، خالی ہاتھ، کہ بس بیوی کو لے کر اور شیرخوار چھوٹے سے بچے کو لے کر، ان کے ماننے والوں میں سے غالباً حضرت لوط علیہ السلام سے ایک دو لوگوں کے لے کر وہ نکل گئے. وقال انی ذاہب الى ربی سیہدین، چلا میں اللہ تعالیٰ کی طرف میں چلتا ہوں، سلام کیا قوم کو اور نکل گئے، بس میں تو خدا کی طرف چل پڑا. تو اس سے یہ مطلب نکلا کہ مومن کو کبھی بھی ہمت نہیں تو چھوڑنی چاہیے، اور اس کے زندگی کا ایک ورق الٹے تو ایک نیا ورق شروع کرے، ایک نئی داستان رقم کرے، ایک نئی تاریخ لکھنے کے لیے اس کے اندر عزم موجود ہونا چاہیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمت چکن نہیں ہوئے، مایوس نہیں ہوئے، ایک نئی تاریخ انہوں نے شروع کی، جس کا ذکر انشاءاللہ کل آئے گا، اور وہ ایسی تاریخ ہے کہ رہتی دنیا تک اس تاریخ کو لوگ یاد ہی نہیں رکھیں گے، اس واقعے کو دوہراتے رہیں گے تاکہ وہ یادگار دنیا میں باقی رہے. تو مومن کے لیے اس میں بہت ہی تسلی کا یہ پہلو ہے کہ تم کبھی مایوس نہ ہو. اگر تمہاری بات پر کان دھرنے والے لوگ موجود نہیں تو ہجرت کرو، دنیا بہت وسیع ہے، جاؤ مختلف جگہ، مختلف لوگوں کے پاس پہنچو، دعوت کا پیغام دو. ایک ورق نہیں، دو ورق نہیں، زندگی میں اوراق پلٹتے جاؤ اور ہر ورق پر ایک نیا سبق لکھتے چلو. یہ مومنوں کو پیغام دیا گیا. انہیں پر میں آج گفتگو ختم کرتا ہوں. کل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر آئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں ہم نے پڑھی ہیں ان پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنتیوں میں سے شمار فرمائے، جنت کی ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں زخوم سے ہماری حفاظت فرمائے، جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرمائے، باطل میں پھنسنے اور الجھنے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے. اللہ تعالی ہمیں دعوت توحید کو لے کر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابراہیم کی سیرت سے جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں ان باتوں کو اپنانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے. اللہ تعالی ہمیں قلب سلیم عطا کرے، قلب منیب عطا کرے، گریہ زاری کرنے والا قلب عطا کرے، سوز و گداس والا دل عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے دل کی غلاظتوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دل کی معصومیت کو اے پروردگار پھر سے ہمیں واپس لوٹا دے، دل کی سلامتی کو ہمیں پھر سے واپس لوٹا دے، اور اپنے دل کو فطرت کے مطابق پھر سے بدلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور خود اپنے ہاتھوں سے اپنی جنت کو تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرما، سعی کرنے کی توفیق عطا فرما، محنت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے پروردگار ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں، کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما، دنیا میں بھی ہمیں اچھی زندگی عطا فرما، عزت و سربلندی کی زندگی عطا فرما، آخرت میں جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما.